لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم، ہماری گفتگو مرجعیت اور رہبریت اور ولایت کے اوپر ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھیں گے کہ جن میں تقلید کی مذمت آئی ہے. تقلید کرنے سے کئی مذمت میں کچھ آیتیں ہیں جن کو وہ لوگ بہت شد و مد سے پیش کرتے ہیں جو تقلید کے مخالف ہیں. جب بھی آپ کسی موضوع پر بات کریں، جو کسی موضوع پر لکھیں، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفین کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو صحیح پیش کریں. ہمارے یہاں دورہ مذہبی حلقوں میں فیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مخالفین کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو توڑ مروڑ کے، بگاڑ کے پیش کریں، اور پھر اس کے اوپر تنقید کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے ایک طرح کی بےمانی ہے کہ آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو کو پہلے تو صحیح پیش نہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہی سب کچھ جب کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی اور کرتا ہے، تو ہمیں وہاں تکلیف ہوتی ہے. پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آپ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے. تو پہلے تو مخالفین کی پوائنٹ آف ویو کو ایمانداری سے پیش کرنا ضروری ہے، پھر بے شک آپ تنقید کر لیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیں. بہرحال کچھ آیتیں قرآن کریم کی ایسی واقعی ہیں کہ جن میں تقلید، دیکھیں تقلید کا معنی ذہن میں رکھیں کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں. دلیل کے ساتھ ہم آگے تو مانیں گے تو وہ تحقیق ہو جائے گی، کہ دلیل کو سمجھ کے اگر آپ کو دلیل اپیل کرے گی تو کنوینس ہو جائیں گے آپ، پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ دلیل نہیں مانگتے، کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو یہ ہے تقلید. قرآن کریم میں ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کو فالو کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو فالو کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس چیز پہ چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں. تو یہ باپ دادا کی تقلید کرنا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے جو باپ دادا ہیں وہ نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں، چاہے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں، چلیں گے باپ دادا کے طور طریقے پر. تو یہ جو مذمت آئی ہے کس چیز کی؟ باپ دادا کی اندھی تقلید. اچھا، تقلید کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اندھی تقلید. میں نے سنا ہوگا آپ نے اندھی تقلید کرنا. حقیقت یہ ہے کہ تقلید ہوتی اندھی ہے. تقلید تو ہے ہی اندھی, کیونکہ اندھی اس لیے ہے کہ اصل میں جو آنکھیں ہیں وہ تو علم ہے. اصل میں تو جاہل کو کہا گیا ہے نابینا, اور علم والے کو کہا گیا ہے آنکھوں والا. اور قرآن کریم میں کہا گیا حلی استوی الاعمى والبصیر, کہ کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. ایک جگہ کہا گیا حلی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم رکھنے والا اور نہیں رکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو علم رکھنے والے کو کہا گیا آنکھوں والا اور جاہل کو کہا گیا ہے نابینا. تو تقلید کون کرتا ہے؟ تقلید جاہل کرتا ہے ظاہر ہے, کیونکہ وہ اس چیز کا عالم نہیں ہے. جب بھی تو وہ کسی کی بات کو مان رہا ہے بغیر دلیل کے. اگر وہ اہل علم میں سے ہوتا تو کیوں مانتا وہ؟ تو تقلید جو ہے وہ تو ہوتی ہی اندھی ہے, اس کے لیے اندھی تقلید کہنا ضروری نہیں ہے. اگر صرف آپ تقلید بھی کہہ دیں گے تو یہی کافی ہے. تو اب یہ جو آیت جس میں مذمت آ رہی ہے سورہ بقرہ 170, اس میں باپ داداؤں کی اندھی تقلید, کہ جو باپ دادا ہیں وہ بھی لا یعقلون شیئا ولا یہتدون ہیں, نہ ان کے پاس عقل ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہے, لیکن چلیں گے باپ دادا کے راستے پہ. تو یہ وہ تقلید ہے جس کی قرآن کریم میں مذمت آئی ہے. یہی بات سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کے اندر ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ جو اللہ نے چیز اتاری ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آ جاؤ, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, اب اوپر جو تھا وہ لا یعقلون شیئا تھا, یہاں پر کہا گیا لا یعلمون شیئا, چاہے ان کے باپ دادا جو ہیں وہ نہ کوئی علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں. اب باپ دادا نہ علم رکھتے ہیں, نہ عقل رکھتے ہیں, نہ ہدایت رکھتے ہیں, اور یہ جو ہے باپ دادا کے نقش قدم پر بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید کے طور پر چلتا چلا جا رہا ہے. اس تقلید کی قرآن کریم میں مذمت آئی, یہ ہے ہی قابل مذمت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس تقلید کی ہم بات کر رہے ہیں اس تقلید میں جاہل عالم کی طرف رجوع کر رہا ہے. جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ لاجیکل ہے, اور جاہل کا جاہل کی طرف رجوع کرنا ان لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, بلائنڈ از لیڈنگ دا بلائنڈ, اندھا اندھے کو راستہ دکھا رہا ہے, یہ ان لاجیکل ہے. لیکن اگر آنکھوں والا اندھے کو راستہ دکھائے یہ لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, جو باپ دادا اگر جاہل ہیں, باپ دادا اگر ہدایت پر نہیں ہیں, اور ایک انسان باپ دادا کے رکشے کے لمبے چلتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ قابل مذمت ہے. اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں یہ کہا گیا ہے کہ بقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا. جب جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو جہنمی جو ہیں وہ یہ کہیں گے وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سادتنا, کون ہے سید, سید کے تو کہتے ہیں سردار, ہم نے اپنے سرداروں و کبراءنا اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, بڑوں کی اطاعت. فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ, اور وہ جو بڑے تھے جن کو ہم سمجھتے تھے بہت بڑے ہیں, انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا, جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ رہے ہیں. تو ہم نے اطاعت کس کی؟ اپنے بڑوں کی, بڑوں کے پیچھے چلتے رہے جن کو ہم بڑا سمجھتے رہے. تو بڑوں کے پیچھے چلنا بغیر سمجھے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے کہ آیا وہ ہدایت پر بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بھی قابل مذمت بات ہے. اور ایک بات جو بظاہر یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, یہ جو آیتیں اللہ کے رسول پہ اتری ہیں نا, تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جن لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ہیں کفار و مشرکین، یہ ہے کفار اور مشرکین جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ تو یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ جو تقلید کرتے تھے، لفظ تقلید تو یہاں پر نہیں ہے لیکن اطاعت اور فرما برداری اور یہ سب چیزیں، یہ وہی معنی ہے تقلید ہی کا آلموسٹ۔ تو یہ جو تقلید کرتے تھے تو سب سے پہلے تو یہ عقائد میں تقلید کرتے تھے، شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے، بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج یہ بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہ پتھر کے بت ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ جو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، کیا ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب مل کے بھی، قرآن کریم کہتا ہے اگر یہ سب مل کے بھی چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ہے نا، اور اگر مکھی کوئی چیز لے کے ان سے اڑ جائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اس قسم کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو اصل میں تقلید کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر عقائد میں تقلید کر رہے ہیں، اور عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے بھی، شیعہ کے لیے بھی۔ عقائد کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص دلیلوں سے ان کو سمجھے، بغیر دلیل کے عقائد قابل قبول نہیں ہیں۔ کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، اگر آپ خدا کو ایک سمجھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کفار و مشرکین سے بھی خدا کہتا ہے فاتو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے برہان لے کر آؤ، اپنے آرگومنٹس لے کر آؤ۔ تو جب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آرگومنٹس لے کر آؤ، تو آپ کے پاس بھی تو آرگومنٹ ہونے چاہیے نا۔ جب آپ کفار کو کہہ رہے ہیں، مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس آرگومنٹس ہیں تو لے کر آؤ، تو وہ بھی تو آپ سے کہے گا آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ بھی لے کر آئیں، کہ آپ اگر خدا کو ایک مانتے ہیں، آپ اگر پیغمبر اکرم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ ان کو اگر آخری نبی مانتے ہیں، شیعہ اگر مولا علی کو امام مانتے ہیں، پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، تو آپ کے پاس آرگومنٹ ہونے چاہیے نا، دلیل ہونے چاہیے، بغیر دلیل کے عقائد قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ابو نے کہا تھا، امی نے کہا تھا، استاد نے کہا تھا، مولانا نے کہا تھا، ذاکر نے کہا تھا، فلاں مجلس میں سن لیا تھا، نو، عقائد میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ عقائد میں ضروری ہے کہ ہر شخص کے پاس دلیل ہو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس ایسی دلیل ہو کہ جس سے وہ کسی دوسرے شخص کو بھی کنوینس کر سکے۔ لیکن یہ ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کو کنوینس کر لیتا ہے، یہ تو پھر اس کی کمیونیکیشن اسکل ہے کہ وہ کسی کو کنوینس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے پاس اتنی دلیل ہونی چاہیے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی وائی ڈو یو بلیو ان ون گاڈ، تو وہ کہے کہ بیکاز آف دس آرگومنٹ، منیمم اس آرگومنٹ سے میں کنوینس ہو گیا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سب کو کنوینس کر سکوں، لیکن ایٹ لیسٹ میں اس آرگومنٹ سے کنوینس ہوا، اس لیے میں نے توحید کو مان لیا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یہ عقیدہ کیوں رکھا، آپ شیعہ کیوں ہو گئے، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا۔ بھائی آپ نے علی علیہ السلام کو کیوں مان لیا پیغمبر کا جانشین، کیوں ان کو ولی تسلیم کر لیا، کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ابو نے کہا تھا، امی نے کہا تھا، یہ تو ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، ہیں یہ تو ہمارے آبا و اجداد کہتے رہے ہیں، ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگ تو اصلی اور نسلی اور فصلی مسلمان ہیں۔ تو اصلی ہو یا نسلی ہو، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے، عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید ہے کسی چیز میں، یہ آپ سنیں تو ممکن ہے بعض لوگ حیران ہوں، کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اصول دین میں ہر شخص کو آرگومنٹ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ فروع دین میں بھی تقلید نہیں ہے، لیجیے، نہ صرف اصول دین میں تقلید نہیں ہے بلکہ فروع دین میں بھی تقلید نہیں ہے۔ دیکھیں فروع دین کے جو مسلمات ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں تقلید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز واجب ہے، تقلید کی وجہ سے واجب ہے، مجتہد کے کہنے کی وجہ سے نماز واجب ہے یا خدا کے کہنے کی وجہ سے نماز واجب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے نماز واجب ہے، نہ کہ مجتہد کے کہنے کی وجہ سے نماز واجب ہے۔ اچھا، اب نمازیں واجب نمازیں، دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ یہ جو آپ مغرب کی 3 پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 پڑھ رہے ہیں، یہ مجتہد کے کہنے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یا شریعت محمدی میں ہے ہی نماز مغرب کی 3 اور عشاء کی 4؟ شیعوں میں بھی یہی ہے، سنیوں میں بھی یہی ہے، تمام مسلمانوں میں نماز کی تعداد یہی ہے، رکعتوں کی تعداد یہی ہے نا۔ ہر رکعت میں آپ ایک رکوع کر رہے ہیں، 2 سجدے کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں میں نماز ایسی ہے۔ تو یہ جو ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجود کر رہے ہیں، یہ مجتہد کی تقلید کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، دین اسلام میں جو نماز ہے اس میں ایسے ہی ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، ان میں جو ہم عمل کرتے ہیں تقلید کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ یہ دین اسلام کے مسلمات ہیں، یہ مسلمات ہیں، ان میں تقلید نہیں ہے۔ پھر تقلید کہاں چلی گئی؟ تقلید کس چیز میں ہے؟ تقلید جو ہے وہ فقہی احکام میں تقلید ہے، فقہی احکام میں تقلید ہے۔ فقہی احکام میں اس وقت تقلید ہے جب اس مسئلے میں کوئی دو رائے ہو جائے، اختلاف ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز میں 3 اور 4 رکعت میں تسبیحات 4 ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اب بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں، ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا اختلاف، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ تسبیحات 4 ایک مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ تو اب جو کہ اختلاف ہو گیا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے اس میں موسٹ لرنڈ کون ہے، زیادہ قابل کون ہے، زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کیونکہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، یہ جو دونوں باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کر رہے ہیں، ان دونوں کے پاس وہ سارے سورسز موجود ہیں، قرآن کی آیتیں دونوں نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ ساری حدیثیں ان دونوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اگر آج کل کوئی نئی حدیث نکال کے پیش کرتے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے شاید مجتہد نے یہ حدیث پڑھی نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں اتنی مرتبہ اور اتنے مختلف انداز سے کمپائل ہو چکی ہیں کہ اب وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی، کہ آپ کوئی ایسی حدیث لے کر آ گئے جو کسی کی نگاہ سے گزری نہیں ہے، شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، چیزیں سب کلیئر ہیں، سب واضح ہیں، سب کمپائلڈ ہیں، چیزیں سب کمپائلڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے امتحان میں ہوتا ہے نا، طالب علم بعض اوقات کیا کرتا ہے، کوئی ایسی جملہ بنا کر لکھ دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انورٹڈ کوما کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ جان لیں گے قریب ان کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ تو اس طرح اپنی طرف سے بنا کر یہ شو کرتے ہیں جیسے کوئی آیت لکھ دی انہوں نے۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں، طالب علم سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹیچر کو کیا پتا، اتنے قرآن کے 6,500 آیتیں ہیں، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی آیت ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر سینئر ٹیچر ہے، اگر سالہ سال سے وہ پڑھا رہا ہے، تو چاہے وہ حافظ قرآن نہ ہو، ضروری نہیں ٹیچر حافظ قرآن ہو، لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کی کون کون سی آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کی کون کون سی آیتیں ہیں، اور اگر وہ ایک نئی عبارت دیکھے گا تو ایک دم سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ تو اس نے خود ہی بنا دی، ایسی سے کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہ طالب علم یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ٹیچر کی نظروں میں وہ آیتیں ہیں ہی نہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں یا کسی بھی موضوع سے متعلق ہے نا۔ ایک زمانے میں اردو کے پرچے میں ہم لوگ یہ سب کرتے تھے، بولا ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں۔ تو اب جو ٹیچر ہے اس کی نگاہوں سے اتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ کس موضوع پر قرآن کی آیتیں کون کون سی ہیں۔ تو ایک مجتہد جس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے آیتیں اور حدیثیں، جو اسی لائن میں ہی ہے، فقہ اور اصول فقہ اور حدیث کی لائن میں ہے، اور مجتہد تو بنتا بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی جب اس کی عمر کوئی 60-70 سال ہو جاتی ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر جن مراجعین کی تقلید کی جاتی ہے وہ تو ظاہر ہے جب سینئر موسٹ ہوتے ہیں، جب بھی لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، چاہے مجتہد تو ان سے ینگ بھی ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن جب تقلیر ہوتی ہے ان کی تو اس وقت ان کی ایج کافی ہو چکی ہوتی ہے, تو پوری زندگی انہوں نے اسی چیز میں گزاری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ عام جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ ایک مجتہد کے اس مقام پر پہنچتے ہیں, یعنی مجتہد ہونا کوئی ڈگری نہیں ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے مجتہد ہونا, بلکہ یہ ایک علمی استعداد ہے کہ اس کے اندر اب یہ اسکل ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس اسکل کا اندازہ کیسے ہوگا, اس کے اپنے اساتید کو ہو جاتا ہے, ان کے کولیگس کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اپنی تحریر سے ہو جاتا ہے, جو کتابیں لکھتے ہیں, آرٹیکل لکھتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ مجتہد جو ہے وہ درس خارج شروع کرتے ہیں. درس خارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے اس ریسرچ کو اپنے ان طالب علموں کے سامنے پیش کرتا ہے جو حوزے کے سینئر طالب علم ہیں, اور وہ طالب علم پھر کوشچن آنسر کرتے ہیں, کریٹیکل کوشچن کرتے ہیں. تو اس طرح وہ مجتہد جو ہے ایک ایک چیپٹر, اگر فقہ اصول فقہ والا ہے تو ایک ایک چیپٹر تقلید سے شروع کرے گا, وہ مطہرات اور نجاسات اور وضو اور غسل اور نماز اور روزے اور حج اور خمس اور زکوٰۃ اور معاملات اور نکاح اور طلاق اور فلاں, یہ پوری جو ہے نا ایک پورے ایک وہ ہے, ایک سیریز ہے, اور ہر موضوع کے اوپر کیا کرے گا وہ اپنے آرگومنٹس پیش کرے گا, جو آرگومنٹ اس نے پڑھ کے سمجھ کے تحقیق کر کے اس نے نکالا ہے, اور جو بزرگوں کی کتابیں ہیں ان کو ظاہر کھنگال کے اس نے, اب یہ کیا ہوگا کہ یہ پیش کرے گا ان طالب علموں کے سامنے جو ریسرچ کے طالب علم ہیں. اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آج کل یہ سب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, یہ سب چھپ جاتا ہے, یہ سب دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آج کل مجلسیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں, وہ یوٹیوب پہ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں کہ مثلاً کس مجلس میں کس نے کیا پڑھا. ٹھیک ہے, کیا لیول چل رہے ہیں ہماری مجالس اعضا کا, تو اسی طرح پتہ چل جاتا ہے ان کو ان کے کولیگس کے بارے میں. تو دوسرے علماء دوسرے مجتہدین بھی اس پہ نظروں میں رکھتے ہیں کہ کیا لیکچر ان کا چل رہا ہے, اور طالب علم الگ جو سوالات جوابات کرتے رہتے ہیں. کرتے 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 یہ پوری ایک سائیکل جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے, سارے چیپٹرز فقہ کے پورے ہو جاتے ہیں جو ایک اسٹینڈرڈ ہے, تو اس طرح وہ ایک پورے دورے سے گزر چکا ہوتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں یہ واقعی مجتہد ہو گیا ہے. دوسرے علماء دوسرے مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ مجتہد مسلم ہے, ابھی اس کا استدلال بڑا قوی ہے, اس کے آرگومنٹ بڑے زبردست ہیں, اس کا مطلب یہ واقعی اچھا ریسرچر ہے. جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, ہم اپنے کولیگس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں اپنے کولیگس کے بارے میں کہ کس کا کون سا آرٹیکل چھپا, کس جرنل میں چھپا, کس کیلیبر کے ریسرچ یہ کر رہے ہیں, ان کی اپروچ کیا ہے, پتہ ہوتا ہے نا اپنے کولیگس کے بارے میں. اس طرح علماء کا بھی پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں, تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, نہیں یہ بہت زبردست مجتہد ہے. بعض اوقات وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کسی مقام پر کہ فلاں بہت مجتہد ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہیں نا, جو عام مسائل جو جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں آیت مجتہد کی نظروں سے نہیں گزری یا فلاں حدیث اس کی نظروں سے نہیں گزری, وہ اس کو نہ صرف پڑھ چکا ہے بلکہ اس کو ڈسکس کر چکا ہے, اس کو اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کر چکا ہے, جتنے کریٹیکل کوشچنز آنے تھے وہ سب آ چکے ہیں, اس پوری سیریز سے وہ گزر چکے ہیں, گزرنے کے بعد اس نے اس کو کمپائل کیا ہوا ہے. تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے دو چار کتابیں پڑھ کے کہ ہم نے یہ والی کتاب پڑھ دی اور یہ حدیث تو گزری نہیں ہے شاید مجتہد کی نگاہ سے, بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں, ایک حدیث نکال کے پیش کر دیں گے, فلاں فقہ الرضا میں تشہد اس طرح آئی ہے, کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے, مجتہد کو بھیج رہے ہیں. گویا مجتہد نے فقہ الرضا کتاب پڑھی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے تشہد کا کون کون سا ورژن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی. اچھا آگے بڑھے کہ تقلید کن چیزوں میں ہو رہی ہے. تقلید اصل میں فقہ کے احکام میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نہ اصول دین میں تقلید ہو رہی ہے نہ فروع دین میں تقلید ہو رہی ہے, بلکہ فروع دین کے فقہی احکام میں تقلید ہو رہی ہے. تقلید وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہے, جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہے وہاں آپ کو اس سے رجوع کرنا ہے جو زیادہ قابل ہے, جو زیادہ ایکسپرٹ ہے اس سے رجوع کرنا ہے. ورنہ توضیع المسائل تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک پیکج کی صورت میں دیا گیا ہے. توضیع المسائل میں جتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس مجتہد کا اجتہاد نہیں ہے. آج کل توضیع المسائل اس طرح بھی آیا ہوا ہے فارسی میں, اردو میں شاید نہیں ہے, مثلا 10 مراجعین کا کمبائنڈ توضیع المسائل, ایک دو جلدوں میں ایک توضیح مسائل مراجع کے نام سے آیا ہے، جو دس جو بڑے مجتہدین ہیں ان کے فتاوی کو جمع کر کے دو جلدوں میں. اب اس میں کیا ہے کہ توضیح المسائل میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، نیچے مجتہدین کے جو مختلف آرا ہیں تو وہ الگ الگ مینشن کر دی گئیں. تو اگر اس میں آپ دیکھیں تو فرض کریں توضیح المسائل کے اندر 2000 مسائل ہیں، تو جو 2000 مسائل ہیں ان تمام مسائل میں اختلاف نہیں ہے. پھر وہ مسائل لکھے کیوں گئے ہیں توضیح المسائل میں؟ وہ اس لیے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بجائے ایک ہی کتاب کو پڑھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیں، ورنہ صرف اختلافی چیزیں لکھی جاتی تو وہ بہت کم ہو جاتی. وہ اس لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ بنیادی مسائل جو ہیں وہ پڑھ کے، جس طرح آپ دینیات کی کتابیں پڑھتے ہیں بنیادی مسائل اس کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اس طرح توضیح المسائل کے اندر بنیادی مسائل لکھ دیے جاتے ہیں. کیا مجتہد بننے کے لیے توضیح المسائل چھاپنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجتہد بننے کے لیے توضیح المسائل چھاپنا ضروری ہے؟ یہ توضیح المسائل کے نام سے جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس کو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کو. اس سے پہلے جو مجتہدین تھے وہ مختلف ناموں سے کتابیں لکھتے تھے، فقہ کی کتابیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ان کی کتابیں جو ہیں وہ کسی اور نام سے ہیں، لیکن مجتہدین اپنے فتاوی جو ہیں وہ لکھ دیتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ تقلید کن چیزوں میں ہو رہی ہے؟ تقلید بہت لمیٹڈ چیزوں میں ہو رہی ہے، اور یہ تقلید جو ہے وہ آئمہ تحریر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ زمانۂ غیبت صغرا میں شروع ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن پوری نہیں سنی ہوگی، شاید بہت سے لوگوں نے پوری نہیں سنی ہوگی. اکثر ہم لوگ ٹوٹے سے بھی کام چلاتے ہیں، تو جب پوری سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو یہ حدیث آپ کی یقیناً سنی ہوئی ہوگی لیکن پوری سناتا ہوں میں آپ کو. صلوات پڑھیں ایک ملک محمد والے میں. یہ حدیث جو ہے وہ احتجاج تبرسی کے اندر بھی ہے اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے. اور یہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام عسکری علیہ السلام کا قول ہے یہ، اور اگر 11ویں امام کا قول ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمانۂ غیبت کے لیے، چونکہ تفسیر امام حسن عسکری میں آئی گئی ہے اور امام عسکری علیہ السلام اس کے راوی بھی ہیں. تو اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ زمانۂ غیبت کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ سنیں اس کو کہ ان ابی محمد العسکری علیہ السلام فی قوله تعالی، کہ خدا بند عالم کے اس قول کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. وہ قول کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، افسوس ان لوگوں پر کہ جو اپنے ہاتھوں سے خود ہی ایک کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے علماء کے بارے میں اصل میں یہ آیت آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، خاص طور پر یہودی علماء کے بارے میں، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کے کیا حکم ہے. تو یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ معمولی پیسہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. پیسے کے چکر میں اپنی طرف سے لکھ کر اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے تھے. تو خدا نے کہا فویل للذین، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، افسوس ہے اس چیز پر جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور اس چیز پر بھی افسوس ہے جو اس کے ذریعے وہ کماتے ہیں. کمانے کے لیے انہوں نے ایک چیز لکھ کر اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا. اس قول کے بارے میں 11ویں امام فرما رہے ہیں، قال ھذی لقوم من الیہود، امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ یہودیوں کے بارے میں اتری ہے. الا ان قال وقال رجل للصادق علیہ السلام، اور پھر امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا. یعنی گیارہویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے ایک سوال کیا. ٹھیک ہے, تو آگے والی جو حدیث ہے وہ کس کے بارے, کس سے ہے؟ وہ چھٹے امام سے. اصل میں کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اذا کان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم, کہ کہا کہ یہ جو یہودی عوام تھے تو وہ تو بیچارے کتاب کو جانتے نہیں تھے. عوام کو کیا پتہ, عربی میں ایک محاورہ العوام کل انام, عوام جو ہے وہ چوپائیوں کی طرح ہوتی ہیں, ادھر ہکانا چاہے ہکا دیں. تو عوام بیچارے کو کیا پتہ کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں, الا بما يسمعون من علمائهم, وہ تو بیچارے وہی سنتے تھے جو ان کے علماء ان کو سنایا کرتے تھے. یہودی عوام کو کیا پتہ, وہ تو بیچارے وہی سن رہے ہیں جو علماء ان کو سنا رہے ہیں. فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَالْقُبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ, پھر ان کی اس بات میں کیوں مذمت کی گئی قرآن میں کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے علماء کے قول کو قبول کرتے ہیں. یعنی یہ شخص جو ہے امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کر رہا ہے, چونکہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیت یہودی کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہودیوں کے بارے میں. اب یہ شخص یہ سوال کر رہا ہے امام سے, چھٹے امام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا یہودیوں کی مذمت اس بات پہ کیوں ہو رہی ہے کہ اپنے علماء کی بات مان رہے ہیں, عوام کو کیا پتہ کہ یہ چیز خدا کی طرف سے یا خود ہی گھڑ کے پیش کر رہا ہے یہ شخص. ٹھیک ہے, ہمارے اتنے ذاکرین پتہ نہیں کہ ان کون سے واقعات پڑھ دیتے ہیں مصائب میں فضائل میں, عوام کو کیا پتہ, عوام نعرے لگا دیتی. تو عوام کا کیا قصور ہے, عوام بیچارے کیا کر سکتے ہیں, نعرے لگا سکتے ہیں. تو تقلید, لفظ تقلید بھی ہے اس کے اندر نا, فکیف ذمہم بتقلیدہم, کہ ان کی مذمت کیوں ہو رہی ہے تقلید کی وجہ سے, عوام کی مذمت کیوں ہو رہی ہے. والقبول من علمائہم, اپنے علماء کے قول کو قبول کرنے کی وجہ سے عوام کی مذمت کیوں ہوئی گی, عوام کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب سنیں, وہل عوام الیہود الا عوامنا یقلدون علماءہم, کیا جو یہودی عوام ہیں ان میں وہ ہمارے عوام کی طرح نہیں ہیں, مسلمان عوام کی طرح نہیں ہیں جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا یہودی عوام ہمارے عوام کی طرح نہیں ہیں جو علماء کی تقلید کرتے ہیں؟ ہمارے عوام کو بھی کیا پتہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, جو علماء بتاتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں وہ, تو وہ اور یہ ایک جیسے ہی ہو گئے تقلید میں, وہ بھی مقلد ہیں یہ بھی مقلد ہیں, ان کی مذمت کیوں آئی ہے قرآن میں, پھر تو ان کی بھی مذمت ہو گئی. اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ تقلید کرتے تھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقلید ابھی ایجاد آپ کی ایجاد ہے, اور آئمہ طاہرین کے زمانے میں بھی تقلید ہوتی تھی, جبھی تو یہ سوال کیا جا رہا ہے امام سے. اچھا, فقال علیہ السلام, تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہا و تسویت من جہا, دیکھو ہمارے عوام میں اور یہودی عوام میں ایک اعتبار سے سملرٹی ہے اور ایک اعتبار سے ڈفرینس ہے, ایک چیز میں تو کامن ہے ملتے جلتے ہیں, ایک چیز جو ہے مختلف ہے. اچھا, وہ اما من حیث الاستواء, جہاں تک کامن چیز کا تعلق ہے, فإن اللہ ذم عوامنا بتقلیدہم علماء تقلیدہم علماءہم کما ذم عوامہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عوام کی تقلید کی وجہ سے, خدا وند عالم جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے عوام کی اور اپنے علماء کی تقلید کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور علماء کی بھی مذمت کر رہا ہے اور عوام کی بھی مذمت کر رہا ہے. علماء کی مذمت یہ ہے کہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں اور خدا سے منسوب کر رہے ہیں, عوام کی مذمت یہ ہے کہ وہ انہیں کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اما من حیث افترقوا فإن عوام الیہود کانوا قد عرفوا علماءہم بالکذب السراح, لیکن فرق ہے, ایک چیز کامن ہے. کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ یہ بھی اپنے علماء کو فالو کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے علماء کو فالو کر رہے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے, ان کو بھی نہیں پتا کیا حقیقت ہے, لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ عوام, یہودی عوام جو ہیں وہ اپنے علماء کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ صریحاً جھوٹ بولتے ہیں. یہودی عوام یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ اکل الحرام حرام کھاتے ہیں, وہ رشا رشوت لیتے ہیں, وہ تغیر الاحکام اور حلال و حرام میں تغیر کر دیتے, فرق کر دیتے, مکس کر دیتے, حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیتے. یعنی عوام یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ علماء فاسق و فاجر ہیں, پھر بھی ان کی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کذالک عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاہر. اور اگر ہمارے عوام بھی علماء کے فسق و فجور ظاہر ہونے کے باوجود ان کی تقلید کریں گے, وہ بھی اس مذمت میں شریک ہوں گے. اگر ہمارے عوام بھی علماء کے فسق و فجور ظاہر ہونے کے باوجود انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے تو یہ بھی قابل مذمت ہوں گے. والعصبیت الشدیدہ والتکالب علی الدنیا وحرامہا, اور سخت ان کے اندر عصبیت اور نفرت اگر دیکھ رہے ہیں, اور دنیا کی طرف اور حرام چیزوں کی طرف وہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں, ایسے علماء. فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود, پھر بھی اگر اس کو فالو کر رہے ہیں, پھر بھی ان کی تقلید کر رہے ہیں ایسے علماء کی, تو ہمارے عوام بھی یہودی عوام کی طرح ہے. الذین ذبحهم اللہ بالتقلید لفسقت علمائهم, کہ جس طرح یہودی علماء عوام کی مذمت ہوئی ہے ان کے علماء کے فسق و فجور کی وجہ سے. اس کے بعد والا ٹکڑا وہ ہے جو فریکوینٹلی بیان کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا, لیکن فقہا میں سے, فقہا فقی کی جمع ہے, فقہا میں سے وہ کہ جو سائن لنفس سے اپنے نفس کو بچانے والا ہو حرام سے, فقہا میں سے اپنے نفس کو بچانے والا, حافظاً لدین دین کی حفاظت کرنے والا, مخالفاً علی ہوا اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا, مطیع لامر المولا اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو. فقہا میں سے, دیکھیں پہلے تو فقیہ ہونا ضروری ہے, اگر فقیہ نہ ہو تو پھر تو باتیں ختم ہو گئی, جاہل کی تقلید تو ہے ہی نہیں کہیں, فقیہ ہو وہ. فقاہت جو ہے, اجتہاد جو ہے, وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک علم کا لیول ہے جو اسٹیپ وائز گریجولی ترقی کرتے کرتے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. یونیورسٹی میں ایک ٹیچر آتا ہے لیکچرر, پھر اسسٹنٹ پروفیسر بنتا ہے, پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنتا ہے, پھر فل پروفیسر بن جاتا ہے. تو یہ تو ایک ترقی کے مختلف زینے ہیں نا, کرتے 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 وہ پروفیسر بن گئے. تو ایک تو اسٹیج یہ ہے علم والا, لیکن امام فرما رہے ہیں کہ فقط علم کافی نہیں ہے, یہ جو باقی چار باتیں کی گئی ہیں ان کا تعلق علم سے نہیں ہے, ان کا تعلق عمل سے ہے, ان کا تعلق تقویٰ سے ہے, پرہیزگاری سے ہے. کہ بے شک فقی ہو, لیکن یہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ چار کوالٹیز اور بھی دیکھ لو, اور وہ کیا ہے, سائن لنفس سے, حافظ لدین, مخالف علی متی اللہ امر المولا, کہ آرام سے بچنے والا ہو, دین کی حفاظت کرنے والا ہو, اپنے آقا مولا کی اطاعت کرنے والا ہو, تو خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو. ان کے لیے فرمایا کہ فل العوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں, عوام کو چاہیے کہ ایسے فقی کی تقلید کریں. یہ نہیں کہا تقلید نہ کریں, یہ نہیں کہا تقلید نہ کریں, کہا کہ تقلید کریں لیکن ہر ایک کی نہ کریں, بلکہ ایسے کی کریں کہ جو فقیہ تو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چار اور اضافی کوالٹیز بھی اس کے اندر ہوں. اور آگے یہ بھی فرما دیا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا كُلُّهُمْ. اور یہ کوالٹیز ہیں یہ بعض فقہاء شیعہ کے اندر پائی جاتی ہیں, سب کے اندر نہیں پائی جاتی. شیعہ لفظ شیعہ بھی کہہ دیا, بعض فقہاء شیعہ, بعض فقہاء شیعہ کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, لا کلہم سب نہیں, ہر ایک کی تقلید نہیں ہے. تو تقلید میں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ علمی اعتبار سے کون کس مقام پر ہے, علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی دیکھنا ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے مثال دے چکا ہوں کہ آپ اگر ایک گاڑی ایک میکینک کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ میکینک کتنا ایکسپرٹ ہے, یہ بھی دیکھیں کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کتنا قابل ہے, یہ بھی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کے پاس اپینڈکس کا آپریشن کروانے جا رہا ہوں وہ گردہ نکال کے بھیج دے. ایسے ڈاکٹر بھی ہیں نا ہمارے یہاں جو گردہ بھیج دیتے ہیں لوگوں کا, گردہ نکال لیتے ہیں. اب جو ڈاکٹر گردہ نکال کے بیچ رہا ہے ایک انسان کا, تو وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, کنسلٹنٹ ہے یا نہیں ہے. یہ کام کہ ایک انسان کا گردہ نکالنا, یہ کوئی قصائی تو نہیں کر سکتا, یہ کام یہ نائی تو نہیں کر سکتا, یہ موچی تو نہیں کر سکتا, یقیناً وہ کنسلٹنٹ ہے, کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ سرجن. جبھی جب وہ گردہ نکال رہا ہے اور نکال کے وہ بیچ رہا ہے, بیچنے کا مطلب دوسرے انسان کو لگا رہا ہے, گردہ ایسے نہیں لگ جاتا ایسے نکال کے لگا دیا, بہت سارے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, بہت سارے میچ کرنے پڑتے ہیں, پھر کہیں جا کے ایک انسان کا گردہ دوسرے انسان کو لگتا ہے. اب وہ ڈاکٹر جو ہے جو ایک انسان کا گردہ نکال کے دوسرے انسان کو لگا رہا ہے, دو نمبر طریقے سے, بے معنی کے طریقے سے, جو پکڑا گیا ہمارے اپنے ملک میں دارالخلافہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا وہ ڈاکٹر, ٹھیک ہے, تو ہے تو وہ کنسلٹنٹ ہے, تو وہ کنسلٹنٹ صرف کوئی دو رائے نہیں ہے ظاہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو یہ جو آپ کے 6 فٹ کی جو باڈی ہے یہ کسی کے حوالے جب کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جس کے حوالے ہم اپنا دین کرنے جا رہے ہیں, جس سے ہم دین لے رہے ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے آخرت میں نجات اور کامیابی سے بھی ہے, تو اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے, یا ایسے ہم ہر ایک سے دین لے لیں, ہر ایک کی تقلید شروع کر دیں, ہر ایک کو فالو کرنا شروع کر دیں کسی بھی لیول پہ. تقلید تو بہت ہائر لیول پہ ہو گیا, چھوٹے لیول پہ بھی کسی کو ہم ایسے ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں, ممبر پہ جو بیٹھ رہا ہے وہ کیا پیش کر رہا ہے, دین پیش کر رہا ہے نا آپ کے سامنے. جو شخص ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے, دین جو کچھ پیش کر رہا ہے دین کے نام پہ پیش کر رہا ہے, وہ خطبہ پڑھے گا, آیت پڑھے گا, پھر تشریح کرے گا. تو جو شخص آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہے, جو آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہے, یعنی دین کی تعلیمات بتا رہا ہے, سیرت ہے, تاریخ ہے, جو کچھ بھی بتا رہا ہے, تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کس کو بٹھا رہے ہیں, یا نہیں دیکھنا چاہیے. بقرعید میں بکرے خریدنے کے لیے تو بہت کچھ دیکھتے ہیں, سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, اتنی شرائط اس کی ہیں قربانی کے بکرے کی, لیکن جس سے دین لینے جا رہے ہیں اس کی کوئی شرائط ہے یا نہیں ہے, یا ہر ایک کو اجازت ہے چاہے وہ دین کی مارکیٹنگ شروع کر دیں. تو امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تقلید نہیں کرو, بلکہ امام تو کہہ رہے فلل عوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں, عوام کو چاہیے ان کی تقلید کریں. اچھا آپ کسی بڑے محدث نے یہ کہہ دیا یا کسی عالم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو حدیث ہے, یہ جو روایت ہے, یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے, کہا ہوگا کسی نے یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے. اب کچھ لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں, فلاں نے کہا یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے, آپ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے, تقلید جو ہے وہ عقلی ہے, تقلید جو ہے وہ عقلی ہے, یہ حدیث جو ہے تقلید کی دلیل نہیں ہے. یہ تو تقلید کے بارے میں یہ بتا رہی ہے, اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تقلید ہے یہ زمانہ غیبت میں شروع نہیں ہوئی ہے, بلکہ زمانہ حضور امام میں بھی ہوتی تھی. نمبر 1, دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب امام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بھائی یہودی بھی اپنے علماء کی تقریر کر رہے ہیں، مسلمان بھی اپنے علماء کی تقریر کر رہے ہیں، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ دونوں غلط کر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ ایک اعتبار سے غلط ہے لیکن دوسرے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے۔ صحیح کب ہو سکتا ہے؟ صحیح جب ہو سکتا ہے کہ جب ایسے فقہا کی آپ تقلید کریں جن کے اندر علم کے علاوہ یہ چار اضافی خصوصیات ہوں، اور یہ فرما دیا کہ سب کے اندر وہ نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر ہوگی تو اس کی تقلید کریں۔ تو یہ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ عوام کو تقلید کرنی چاہیے، وللعوام ان یقلدوا۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ الفاظ سے بھی لوگ کھیلتے ہیں، تقلید جو ہے یہ نکلا ہے قلادہ سے، قلادہ، اور قلد یقلد تقلیدا، قلادہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گلے میں پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اچھی چیز سے تشبیہ دیں یا بری چیز سے تشبیہ دیں؟ اچھی چیز سے تشبیہ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ نیکلیس، گلو بند، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں امام حسین علیہ السلام کی کہ مومن کے لیے موت جو ہے اس خوبصورت گلوبند کی طرح ہے جو کسی عورت کے گلے میں ہو، قلادہ۔ تو وہ، اور اگر آپ اس کو برے معنی میں استعمال کرنا چاہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے گلے میں ڈالنے والا پٹا، کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گلے میں ایک پٹا ہو، اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ایک لفظ ہے، اس کا آپ مس یوز کریں آپ۔ بات یہ ہے کہ اگر قول معصوم میں ایک چیز آ گئی ہے، فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے وہ تقلید کریں، اگر آپ کے خیال میں اس کا مطلب معاذ اللہ پٹا ہے، تو امام نے کہا نا پٹا ڈالنے کے لیے ڈال لو، امام نے کہا ہے نا، جو امام نے نہیں کہا وہ بھی جو گلے میں ڈالتے ہیں آپ، یہ جو محرم میں ڈال رہے ہیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں قلاوہ، یہ قلاوہ نہیں ہے، یہ بھی قلادہ ہے، یہ دال جو ہے یہ واو میں تبدیل ہو گیا ہے کثرت استعمال سے، یہ بھی قلادہ ہے اصل میں، قلاوہ کوئی لفظ نہیں، قلادہ یعنی گلے میں ڈالنے والی چیز۔ تو وہ جو محرم میں ڈال رہے ہیں، امام نے کہا ڈالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں امام سجاد نے کے گلے میں لسی ڈالی گئی تھی، انہیں کی یاد میں ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچپن میں بھی ہماری اماں ڈالتے تھی، ابا نے ایک دن کہا کہ کیوں ڈالا اس کے گلے میں، کہا وہ امام کی سنت میں، امام کی سنت میں گلے میں قلادہ ڈال دیا۔ تو ابا نے کہا اچھا اس نے تو امام کی سنت پہ عمل کر لیا، تم نے کس کی سنت پہ عمل کیا؟ پہننے والے نے تو امام کی سنت پہ عمل کیا، پہنانے والے نے کس کی سنت پہ عمل کیا؟ تو یہ کس نے ڈالا تھا گلے میں؟ امام نے شوق سے ڈالا تھا۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد 34 سال امام زندہ رہے، ہر سال محرم میں جا کے مارکیٹ سے خرید کے لا کے ڈالتے تھے اپنے گلے میں، یہ اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے، پاؤں میں پہنتے تھے۔ تو اب آپ کہیں گے محبت میں، چلو بھی محبت میں ہم بھی کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کہا امام نے محبت میں، آپ وہ بھی ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں تو امام کہہ رہے ڈال لو، فلیل عوام ہے یوں کر لے دوں، یہاں تو امام کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تو حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا لفظ اس کے لیے آج کل وہی ہے کہ آپ کہیں کنسلٹنسی، رجوع کرنا، کہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا۔ دیکھیں دو مقامات پہ قرآن کریم کے اندر ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا اب یہ والی جب آیت سنا جاتی ہے نا تو فوراً ایک حدیث آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر، ہم ہیں اہل ذکر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ائمہ تارین اہل ذکر ہیں، لیکن آپ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں کہ یہ آیت کہاں ہے، میں ایڈریس بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں کہ یہ آیت کس جگہ پر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جو یہ آیت ہے، یہ دونوں آیتیں سورہ نحل آیت نمبر 43 ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ قرآن میں جا کر دیکھیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں۔ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، کیونکہ اہل کتاب کے جو علماء تھے یہودی علماء عیسائی علماء وہ اپنے عوام کو ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے. اہل کتاب کے علماء پیغمبر اکرم کی آمد کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے. یہودی جو مدینے میں آئے تھے یہ یہودی فلسطین سے آ کے مدینے میں آباد اسی لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ جو نبی آئے گا وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا, تو وہ زیتونوں والی سرزمین کو چھوڑ کے کھجوروں والی سرزمین میں آ گئے تاکہ اس نبی کا ہم استقبال کریں, اس پر ایمان لے کر آئیں. لیکن جب پیغمبر اکرم ظاہر ہوئے تو انکار کر دیا یہودیوں نے. انکار کیا تو قرآن نے کہا ان سے کہ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو, تم عوام ہو, تمہیں نہیں پتہ, اپنے علماء سے جا کے پوچھو. کل تک وہ پیشن گوئی کیا کرتے تھے, کل تک وہ انتظار کر رہے تھے, کل تک وہ نشانیاں بیان کیا کرتے تھے, پوچھو جا کے ان سے. تو یہ جو اہل الذکر ہے اس سے مراد یہودی علماء ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ بات مسلمانوں میں کی جائے گی تو اس سے مراد مسلمان علماء ہوں گے. ٹھیک ہے, آئمہ طاہرین کے زمانے میں اگر یہ بات ہوگی تو ویسے بھی اگر لفظ علماء کی آپ بات کریں تو اگر آئمہ طاہرین سامنے ہوں گے تو علماء کون ہوں گے؟ ظاہر اہل بیت علماء ہوں گے, آئمہ طاہرین علماء ہوں گے. انہوں نے فرمایا نحن علماء, ہم ہیں علماء, اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. آئمہ طاہرین نے کہا ہم ہیں علماء, ہمارے شیعہ جو ہے متعلم ہیں, طالب علم ہیں. تو اگر امام نے کہا ہے نحن اہل الذکر تو بالکل صحیح کہا, ان کی موجودگی میں وہی اہل ذکر ہیں, انہی سے ہمیں پوچھنا چاہیے. کسی کوئی امام اگر موجود ہو, بہت سارے مجتہدین موجود ہیں, لیکن اگر امام ان کے درمیان ہو تو امام سے پوچھنا چاہیے. اگر سارے آئمہ طاہرین موجود ہیں, ان میں مولا علی بھی موجود ہیں, تو علی علیہ السلام سے پوچھیں گے, ہے نا. اور اگر ان کے درمیان پیغمبر اکرم بھی موجود ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہماری رسائی ہو جائے تو ہم ڈائریکٹ علامہ میاں سے پوچھ لیں. تو پوچھنے میں ایک ہائرکی ہے نا, اس کے مطابق پوچھیں گے. تو اس وقت جو ہمارے پاس جو رسائی ہے وہ کس تک ہے؟ وہ علماء تک ہے, مجتہدین تک ہے میکسیمم. تو اگر کوئی یہ آیت پڑھ دے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, فوراً کہہ دیتے ہیں یہ معصومین کے لیے. تو قرآن کریم میں جو سارا سی بات کی گئی, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھ لو, سیدھی سی بات ہے. اگر تم نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھ لو, اتنی سی بات ہے. اور یہی ہماری پریکٹیکل لائف میں ظاہر ہے کہ ہو رہا ہے کہ جو شخص جو چیز نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لیتا ہے. بس میرا خیال میں آج ہم اس بحث کو یہاں روکتے ہیں اور پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. کچھ نکات باقی ہیں, وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے چونکہ, اس لیے ہمیں جو ایک آئیڈیا ہے کہ اس پوری بحث کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے, تو کوشش کریں گے کہ یہ ڈسکشن ہماری جو ہے یہ خاص نتیجے تک پہنچ جائے. ایام عزا ہیں, ظاہر ہے کہ محرم کے ایام ہے, پہلا عشرہ ہے, مختلف شہدا کا تذکرہ ہوتا ہے. آج کی تاریخ منسوب ہے حسن ابن علی کے اس یتیم سے کہ جو میدان کربلا میں بہت کم سن تھے اور شاید سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے, جو سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے, اور امام حسن علیہ السلام کی یوں سمجھ لیں کہ پوری نسل جو ہے کربلا میں ختم ہو گئی. کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جس میں امام حسین اور امام حسن, ٹھیک ہے, پیغمبر کی نسل تو حسن حسین سے چلی نا, پیغمبر کی نسل حسن حسین سے چلی ہے, لیکن ان دونوں کی نسل جو ہے وہ پوری کی پوری کربلا میں کٹ گئی. امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد بچ گئے جن سے امامت کا سلسلہ چلا, اور امام حسن کے فرزند حسن مسنا اتفاق سے بچ گئے. ہاتھ معجزاتی طور پر سمجھ لیں آپ کہ وہ بھی زخمی ہو گئے تھے اور دشمن نے سمجھا کہ شاید شہید ہو گئے, ان کو چھوڑ دیا. بعد میں جب شہدا کے سر جمع کیے جانے لگے اور سب کا سر تن سے جدا کیا جانے لگا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کچھ رمق جان باقی تھی, اور کسی نے پھر جا کے کہا کہ اس کو اگر آپ مناسب سمجھو تو چھوڑ دو, میں ان کو لے کے جاتا ہوں. شاید شناخت نہیں ہوئی ہوگی اس وقت صحیح سے, تو اجازت دے دی گئی اور وہ ان کو اٹھا کر لے گیا. بعد میں ان کا علاج و معالجہ ہوا اور وہ صحیح ہو گئے, حسن مثنیٰ صحیح ہو گئے. امام حسن کی نسل حسن مثنیٰ ہی سے چلی, امام حسن کی نسل حسن مثنیٰ سے چلی, اور امام حسین کی نسل جو ہے وہ امام سجاد سے چلی. تو آپ دیکھیں تو کربلا کا واقعہ یعنی سن 60-61 ہجری تک ان دونوں معصومین کی ایک ایک اولاد بچی سے. لیکن آج دنیا بھر میں جو سادات ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, تو یہ خود خدا بنی عالم کا جو وعدہ ہے انا آتا ہے نقل کوثر, وہ عملی طور پر پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ خدا نے ان کی نسل کے اندر وہ برکت دی, وہ کثرت دی کہ پوری دنیا میں سادات کرام موجود ہیں. بہرحال امام حسن کی اولاد سب کربلا میں موجود تھی اور سب شہید شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. شب عاشور جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کل کیا ہونے والا ہے اور کس طرح جنگ ہوگی اور کیا اس کا نتیجہ ہوگا, آپ نے سب کچھ آگاہ کر دیا, چھپایا کچھ نہیں, تو جناب قاسم ابن حسن نے یہ سوال کیا اپنے چچا سے کہ چچا جان کیا دفتر شہادت میں میرا بھی نام ہے, کیا میرا نام بھی شہدا کی فہرست میں ہے؟ اب حسین اس چھوٹے سے بچے کو کیا جواب دیتے, بھائی کا یتیم ہے, بھتیجا ہے, چھوٹا ہے, کمسن ہے, تو حسین تو جانتے ہیں نا کس کس کا نام ہے, حسین تو جانتے ہیں کہ علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت میں ہے, لیکن اس بچے کو کیسے بتائیں. حسین نے ایک سوال کر لیا, کہا کہ کیفا وجدتم الموت, بیٹا تم موت کو کیسے پاتے ہو, تم جو بات کر رہے ہو, تم جو سوال کر رہے ہو کہ کیا میرا نام دفتر شہادت میں ہے, اس کا جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے شہید ہونا, اس کا مطلب ہے موت, مر جانا. تو تم جانتے ہو موت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو کیا پتا موت کیا چیز ہوتی ہے. لیکن جب حسین نے کہا نا کہ کیفا وجدتم الموت, تو جناب قاسم ابن حسن نے کہا کہ اہلا من اصل, کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی اس بچے نے کمال کا جواب دیا. میں کہتا ہوں اگر یہ جواب کوئی بچہ کلاس روم میں دے دے نا تو وہ بات نہیں ہوگی, جو میدان کربلا کی بات ہے, کیونکہ کربلا کا میدان جو ہے یہ محصور ہو گیا ہے, ہر طرف سے گھر چکا ہے اور ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں اور سارے لشکر دشمن کے لشکر ہیں, پانی نہیں ہے. سات محرم سے خیموں میں پانی بالکل نہیں ہے, پانی تو پہلے دن سے بند ہو گیا تھا لیکن امام حسین کے ساتھ ہی جاتے تھے اور کچھ کوششوں کے بعد لے آتے تھے. سات محرم سے بالکل پانی آنا بند ہو گیا. اب یہ بچے پیاسے ہیں, خود قاسم ابن حسن پیاسے ہیں, علی اصغر پیاسے ہیں, جناب سکینہ پیاسی ہیں, یہ سارے کیفیتیں پتہ ہیں, شب عاشور یہ بات ہو رہی ہے نا, یہ ساری کیفیتیں سامنے ہیں. اور ایسے میں بچہ جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں, اور یہی نہیں روز عاشور ثابت بھی کیا, بار بار آ کے اجازت لینا چاہتے ہیں, چچا جان اجازت دیجیے. حسین کس منہ سے اجازت دے, جن کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے, جن بھتیجوں کو بھانجوں کو, حسین کسی کے چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, کیسے اجازت دیں؟ اون عمر کو کیسے اپنے ہاتھ سے مقتل کی طرف بھیج دیں؟ کیسے قاسم ابن حسن کو میدان کی طرف بھیج دیں؟ حسین اجازت نہیں دیتے ہیں, کہتے نہیں حسین اجازت نہیں دیتے. تو ہر بچہ جو ہے وہ بے قرار ہے, تیار ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان قربان کر دے یا جا کے نصرت کرے, حفاظت کرے حسین کی, اور حسین اجازت نہیں دیتے, مشکل سے اجازت دیتے ہیں. اور جس وقت کے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا, جب آپ کو زہر دیا گیا, آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں نکل آئے, تو ایک مرحلہ, آخری مرحلہ جب تھا, تو امام حسن کا سر امام حسین کی آغوش میں تھا, امام حسین کی آغوش میں تھا. جب امام حسین نے اپنے بھائی کی کیفیت دیکھی کہ زہر کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, اور روتے روتے آنکھوں سے آنسو نکل کے امام حسن کے چہرے پہ گرا. جب آنسو چہرے پہ ٹپکا تو ایک مرتبہ امام حسن نے اپنی آنکھ کھولی, آنکھ کھول کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بھیا آپ رو رہے ہیں, امام حسین سے کہا آپ رو رہے ہیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا رونا کسی کو برداشت نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ پیغمبر نے جناب سہرہ سے بھی کہا تھا کہ بیٹا مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے, کوشش کرنا یہ بچہ روئے نہ. تو جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں امام حسن نے آنسو دیکھا تو کہا کہ بھیا آپ رو رہے ہیں, کس بات پہ رو رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ بھیا میں آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں, میں آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں, کس طرح آپ کو زہر دغا سے شہادت کے درجے پہ فائز کیا جا رہا ہے, میں آپ کی مصیبت پہ آنسو بہا رہا ہوں. جب یہ جملہ کہا نا تو امام حسن نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, کہ اے بھائی آپ میری مصیبت پر رو رہے ہیں, آپ کی مصیبت کی طرح تو کسی کی مصیبت نہیں, آپ کی مظلومیت کی طرح تو کسی کی مظلومیت نہیں ہے. اور وہ دن کربلا میں آ گیا کہ جب حسین کے مظلوم کی مظلومیت کی طرح تاریخ میں کسی نے یہ مظلومیت نہیں دیکھی ہوگی. اور حسن ابن علی کے فرزند ایک مرتبہ قاسم ابن حسن اجازت مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. تعویذ والا واقعہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسن نے ایک تعویذ بیٹے کے ہاتھ میں باندھ دیا تھا, کہا تھا کہ کوئی بہت سخت وقت ہو تعویذ کھول کے دیکھ لینا. اور جب امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو بالآخر وہ تعویذ کھولا گیا. اس تعویذ میں امام حسین کے نام ایک خط تھا اور کہا گیا تھا کہ میرا فرزند ہے اور کربلا میں جب ضرورت پیش آئے اس کو میری طرف سے میدان میں بھیج دینا. امام حسین مجبور ہو گئے. ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کو تیار کیا, امامہ پہنایا, تلوار حمائل کی, آمادہ کر کے تیار کر کے جب میدان کی طرف بھیجنے لگے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ سینے سے لگا کے چچا اور بھتیجے بہت دیر تک روتے رہے. کربلا میں عاشور والے دن, عاشور کے دن کربلا میں چند ایسے مقامات ہیں کہ جب حسین علیہ السلام بلند آواز میں گریہ کرتے ہوئے نظر آئے, ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب قاسم ابن حسن کو میدان کی طرف بھیج رہے تھے تو چچا اور بھتیجے گلے مل کے اس قدر روئے اس قدر روئے, بعض روایتوں میں ہے کہ بے ہوش ہو گئے. نہ جانے کیا یاد آیا امام حسین کو, شاید بھائی کی مظلومیت یاد آ گئی ہوگی. اور آج بھائی کے یتیم کو دیکھ کے بھائی کی مظلومیت کو حسین یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ میدان میں بھیجا, داد شجاعت دی. قاسم ابن حسن میدان میں آتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا مقابلے کے لیے اور جناب قاسم نے اس کو فنار کر دیا. دوسرے کو بیٹے کو بھیجا, تیسرے کو, بعض روایتوں میں کہ چار بیٹے بھیجے اور چاروں کو جناب قاسم نے فنار کر دیا. اس کے بعد تو ارزق شامی خود میدان میں آیا. اب جو آیا تو پورے لشکر میں شور مچ گیا کہ ارزق شامی ایک بچے کے مقابلے میں آ گیا, ایک ہاشمی جوان کے مقابلے میں آ گیا. اور ارزق شامی سے مقابلے کے دوران جناب قاسم حسن نے ایک جنگی حکمت عملی ایسی اختیار کی کہ ارزق شامی اس دھوکے میں آ گیا. اور اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی فنار کر دیا. اب جو اتنا بڑا پہلوان فنار ہوا, لشکر میں کوہرام مچ گیا اور پھر لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہوا. وہی طریقے جو ہر شہید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پورا لشکر حملہ آور ہوتا ہے, ہر طرف سے, کہیں سے تیر آتا ہے, کہیں سے تلوار آتی ہے, کہیں سے نیزے آتے ہیں, کہیں سے بھالے آتے ہیں. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے. یہاں تک کہ حسین مشتبہ کا یہ یتیم شام کے بادلوں میں کھو گیا. ایک مرتبہ حسین کے کانوں پہ آواز آئی, چچا جان میری مدد کو آئیے, چچا جان میری مدد کو آئیے. حسین ایک طرف سے عقاب کی طرح جھپکے, دوسری طرف سے جناب عباس گئے. اب جو یہ دونوں حملہ آور ہوئے تو ادھر کا لشکر ادھر اور ادھر کا لشکر ادھر ہو گیا. اور جب لشکر ہٹا, جب گرد و غبار چھٹی تو حسین نے دیکھا کہ حسن ابن علی کا یہ لال گھوڑوں کے سمو زرے پامال ہو گیا. ایک مرتبہ حسین کربلا کی سرزمین پر سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میرے لال افسوس ہے تیرے چچا پر کہ جب تو نے پکارا تو تیری مدد کو نہیں آ سکا اور جب پہنچا تو تیری مدد کرنے کے قابل نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون